فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهبنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واصحابہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء باقون ما بقي الدهر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی رہے گا، جب تک دہر باقی رہے گا، جب تک چاند و سورج کی گردش باقی رہے گی۔ آج ہم جس شہید کا تذکرہ منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ عالم اسلام میں شہید خامس کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، جو عراق کی سرزمین پر اپنی بہن آمنہ بنت الہدا کے ساتھ صدام کے دور حکومت میں نہایت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ لیکن آپ کے افکار، آپ کے نظریات آج بھی زندہ ہیں، اور آپ کے نظریات کا قتل نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے افکار کا قتل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی بزرگواری کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہے گا اور نسلیں آگے بڑھتی رہے گی، آپ کی شخصیت میں اور نکھار پیدا ہوتا جائے گا، آپ کی عظمت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نظام دار و رسم کو خبر نہیں شاید، شعور میسم تمار مر نہیں سکتا، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ کفن پہن کے جو میدان میں نکلتا ہے، ہوا کی زد پہ اسی کا چراغ جلتا ہے۔ تو شہید بافر الصدر کی شخصیت ایسی ہی تھی، وہ ایک بدن کے پیکر نہیں تھے، وہ صرف ایک جسم نہیں تھے، وہ ایک شخص نہیں تھے، بلکہ وہ ایک وسیع شخصیت کے مالک تھے۔ شخص محدود ہوتا ہے، شخصیت محدود نہیں ہوتی۔ شخص کو زمان و مکان میں قید کیا جا سکتا ہے، لیکن شخصیت کو زمان اور مکان میں مقید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شخص کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے، اس کے والد کے نام سے ہوتی ہے، اس کے خاندان کے نام سے ہوتی ہے، اس کے قبیلے کے نام سے ہوتی ہے۔ شخص کی پہچان اس کے لباس سے ہوتی ہے، لیکن شخصیت کی شناخت میں یہ ظاہری اسباب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ شخصیت نہ لباس سے پہچانی جاتی ہے، شخصیت نہ بڑے مکان سے پہچانی جاتی ہے، شخصیت نہ زمان سے پہچانی جاتی ہے، نہ شخصیت مشرق اور مغرب سے پہچانی جاتی ہے، بلکہ شخصیت جو پہچانی جاتی ہے وہ اعلیٰ افکار کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، شخصیت اعلیٰ کردار کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، شخصیت ان صفات کے ذریعے ذریعے سے پائی جاتی ہے، جو شخصیت کے اندر پائی جاتی ہے باہر نہیں پائی جاتی۔ باہر پائی جانے والی چیزیں بدل سکتی ہیں، لیکن شخصیت کے اندر جو صفات پیدا ہوتے ہیں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ اعلیٰ اقدار ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ نظریات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شخصیت اعلیٰ کہی جاتی ہے، اعلیٰ کہلائی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کے اقدار اعلیٰ ہیں، وہ صفات الہی ہیں، وہ صفات انسانی ہیں۔ اگر کسی شخصیت کے پاس عدالت ہو، انصاف ہو، اگر کوئی شخصیت سخاوت رکھتی ہو، شجاعت رکھتی ہو، بہادری رکھتی ہو، کوئی شخص اگر ان صفات کا حامل ہو، جو صفات اعلیٰ صفات ہیں، جو صفات بزرگوارانہ صفات ہیں، اگر وہ صفات اس شخصیت کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ شخصیت اعلیٰ شخصیت کہلاتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ علامتیں نہ ہو اور وہ صفات انسانی نہ پائی جاتی ہو بلکہ حیوانی صفات اگر پائی جاتی ہو تو پھر وہ انسان گھٹیا انسان کہلاتا ہے، وہ انسان پست انسان کہلاتا ہے، وہ انسان کم ظرف انسان کہلاتا ہے، کہ جس کے پاس انسانی صفات نہ ہو، عالی اقدار نہ ہو۔ لہذا شخصیت کہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ پہلو جو شخصیت کو ناپید کر دیتا ہے، جو شخصیت کو داغدار کر دیتا ہے، جو شخصیت کو گرا دیتا ہے۔ تو شخصیت کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں وہ اس کی وہ اخلاق ہیں، اخلاقی کمزوریاں انسان کی شخصیت کو پست کر دیتی ہیں۔ تکبر، انانیت، حسد، بغض، عناد، انتقام جوئی کا جذبہ، بے عدالتی، ناانصافی، بخل، بزدلی، یہ انسان کے معیار کو گھٹا دیتی ہے۔ اور اسی طرح صفات عالیہ، صفات حسنہ، خلف، نیک کرداری انسان کی عظمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ انسان مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، حاتم طائی اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، جسے سخاوت کہتے ہیں، اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہے لیکن ساری دنیا اس کا احترام کرتی ہے، اس لیے کہ جو چیز انسان کو رسوا کرتی ہے وہ اس کی اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ اگر اخلاقی کمزوری کسی کے پاس نہ ہو تو پوری دنیا مل کر بھی اس کی عظمت کو کم نہیں کر سکتی، اگر اخلاقی کمالات اس کے پاس ہوں تو پوری دنیا مل کر بھی اس کی عظمت کو کم نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اگرچہ کہ اعلیٰ انسان، اعلیٰ ظرف رکھنے والے لوگ معصوم ہونا ضروری نہیں ہے ان کے لیے، ان سے خطا کا امکان ہے، ان سے غلطی کا امکان ہے، ان کی زبان سے لغزش ہو سکتی ہے، ان کے قدم میں لغزش ہو سکتی ہے، اور وہ چونکہ معصوم نہیں ہیں، لیکن چونکہ اعلیٰ اقدار کے مالک ہیں، اعلیٰ ظرف ہیں، لہٰذا ان کی لغزشوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعلیٰ ظرف ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اور پھر ادب کا بھی، اہل ادب نے بھی یہی کہا ہے، خطائے بزرگان گرفتن خطاست، بزرگوں کی خطاؤں کو پکڑنا خطا ہے۔ جب جب بھی اعلیٰ ظرف شخصیتوں سے لغزش ہوئی ہے ان کو تھاما ہے ملائکہ نے، انہیں تھاما ہے امام زمانہ نے، شیخ مفید علیہ الرحمہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ایک فتویٰ دیا تھا، مرجع وقت تھے، اور اشتباہ ہو گیا تھا، جلدی میں ایک ایسا فتویٰ ان سے صادر ہو گیا تھا جو صحیح نہیں تھا۔ ظاہراً کہا جاتا ہے کہ ایک حاملہ عورت تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ مر گئی تھی، تو شیخ مفید کے پاس جب یہ مسئلہ آیا کہ اسے دفنا دیا جائے کہ یہ عورت مر گئی ہے حاملہ عورت، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اسے دفنا دو۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ نہیں، بچہ نکالنے کے بعد دفن کرنا چاہیے تھا، یہ جو حکم صادر کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں تھا یہ حکم، تو شیخ مفید توبہ کر لیتے ہیں کہ اب میں کبھی فتویٰ صادر نہیں کروں گا، اب میں کبھی کوئی فتویٰ نہیں دوں گا۔ لیکن امام زمانہ کی تائید ملتی ہے ان کو، کیونکہ یہ غلطی ان کی آمدن سرزد ہونے والی غلطی نہیں تھی، وہ ایک اعلیٰ ظرف شخصیت تھی۔ شیخ مفید کی جو مدد کی گئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ایک اعلیٰ ظرف شخصیت تھی، جنہوں نے تنو تنہا تشیع کا دفاع کیا تھا، جنہوں نے تنے تنہا حاکمان وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظلم و جبر و ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کی تھی، جنہوں نے نہایت ہی بردباری کے ساتھ، نہایت ہی حوصلے کے ساتھ، نہایت ہی شجاعت کے ساتھ، بے انتہا ہمت و حوصلے کے ساتھ مخالف ہواؤں کے سے ٹکرائے تھے، ان کی یہ ایمانداری، ان کی یہ وفاداری، یہ ان کا اسلام سے پابند، اسلام کا پابند ہونا، یہ ان کا شریعت سے پابند ہونا، یہ وہ صفات تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک، اسلام کے نزدیک، امام عصر کے نزدیک نہایت ہی پسندیدہ صفات تھے، لہذا شیخ مفید کی مدد کی گئی۔ اسی طرح سے شیخ صدوق جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے، شیخ صدوق کے پاس جو حافظہ تھا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا خاص کا نتیجہ تھا، ورنہ ہر ایک کو ایسا حافظہ نہیں عطا کیا جاتا، یہ خوبیاں ہر ایک کو نہیں دی جاتی کہ 300,000 احادیث شیخ صدوق کو یاد تھی، 150,000 احادیث سند کے ساتھ اور 150,000 احادیث بغیر سند کے ساتھ۔ استاد نے نماز فجر سے کے بعد فوری درس رکھا تو نماز فجر سے پہلے پہنچ گئے، اس حالت میں پہنچے کہ دامن پھٹا ہوا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ کہیں پر جو ہے درخت سے جو ہے دامن ٹکرایا، کہیں پر جو ہے وہ تالاب تھا، کہیں پر جو ہے وہ کیچڑ تھا، کہیں پر جو ہے پتھر تھے، کہیں پر جو ہے راہ ہموار نہیں تھی، اس طرح سے دوڑتے ہوئے وہ کلاس درس میں پہنچے، ایسی صورت میں پہنچے کہ ابھی نماز اذان شروع نہیں ہوئی تھی، تو استاد نے دیکھ کر ان کی حالت کو یہ کہا تھا کہ ہاں جو شخص امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہو اس کے لیے یہ بعید نہیں ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہی ہو، یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ حوصلہ اس لیے پیدا ہوا کیونکہ راہ حق پر گامزن تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت میں فتور نہیں تھا، ان کا جذبہ خالص تھا، ان کی نیت پاک تھی، ان کا حوصلہ پاکیزہ تھا۔ عزیزان گرامی، شہید صدر بھی انہی شخصیتوں میں سے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جہاں جن کے ہاں علم بھی ہے، حلم بھی ہے، تدبر بھی ہے، باطل قوتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی ہے، ظالم اور جابر حکمرانوں کے مقابلے میں بولنے کی ہمت بھی ہے۔ ایمان ہے تو اظہار ایمان کی صلاحیت بھی ہے، عدالت کا جذبہ ہے تو اظہار عدالت کی صلاحیت بھی ہے، شجاعت ہے تو اظہار شجاعت کی صلاحیت بھی ہے، علم ہے تو اظہار علم کی صلاحیت بھی ہے۔ بدعتوں کے مقابلے میں، خرافات کے مقابلے میں انہوں نے سچا علم پیش کیا، حقیقی علم پیش کیا۔ صدام جیسے تاریخ کے سب سے بڑے ظالم حکمران کے مقابلے میں کلمہ حق کو بلند کیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ امام خمینی کی مخالفت کیجیے تو انہوں نے کہا کہ میں ہرگز امام خمینی کی مخالفت نہیں کروں گا، چاہے اس راہ میں مجھے شہید ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ انہوں نے امام خمینی کی کھل کر موافقت کی اور یہ کہا کہ اسلام میں ایسے ڈوب جاؤ جیسے خمینی ڈوب گئے تھے۔ وہ امام خمینی کے حوصلے اور ہمت کو سلام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ امام خمینی کی پیروی ہی میں نجات ہے۔ ملتوں کو چاہیے کہ ایسے رہبر اور ایسے رہنما کی پیروی کرے۔ امام خمینی ایران کی ملکیت نہیں، اسلام کی ملکیت تھے۔ اسی طرح ورنہ عراق کے عالم ہو کر کوئی ایران کے عالم کی تائید نہیں کرتے، مسئلہ ایران و عراق کا نہیں تھا، مسئلہ اسلام کا تھا، مسئلہ تشیع کا تھا، مسئلہ حق کا تھا، مسئلہ انصاف کا تھا، مسئلہ عدالت کا تھا۔ تو عزیزان گرامی، شخصیت انسان کے باہر جو چیزیں ہیں وہ اس میں نکھار نہیں پیدا کرتے، باہر کی چیزیں تو گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہیں۔ آج جھوپڑی ہے، کل محل میں تبدیل ہو جائے گی، آج سائیکل ہے، کل گاڑی میں تبدیل ہو جائے گی، کل موٹر میں تبدیل ہو جائے گی، آج پیوند والا لباس ہے، کل بہترین سے بہترین اور قیمتی سے قیمتی لباس میں تبدیل ہو جائے۔ باہر کی چیزیں انسان کو زینت نہیں بخشتی، بلکہ نیک کرداری انسان کو زینت بخشتی ہے، علم زینت بخشتا ہے، تقویٰ زینت بخشتا ہے، عدالت زینت بخشتی ہے، سخاوت اور شجاعت زینت بخشتی ہے۔ عالم اسلام میں شہیدوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ایسے شہید انگلیوں پر گننے کے قابل ہیں۔ اسی لیے شہید باخر الصدر کو شہید خامس کے طور پر یاد کیا ہے۔ میں نے کسی سے سنا کہ بعض حضرات جو دوسروں کو ہو آر یو کہتے ہیں، وہ ان لوگوں نے جو ہے شہید کے جو ہے وہ تفسیر بیان کی تو اپنے انداز میں اپنے حساب سے بیان کر دی۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ آخر شہید اول، شہید ثانی اور شہید ثالث، یہ جو ہے یہ پانچ ہی شہید کیوں ہیں، جبکہ عالم اسلام میں کتنے علماء شہید ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ ان میں اشتراکات ہیں۔ ایک تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے اس خطاب کو دینے کے لیے کہ جو شہید ہونے والا مقتول ہے وہ شہید صرف عالم نہ ہو، صرف آیت اللہ نہ ہو، بلکہ آیت اللہ العظمیٰ ہو، مرجع وقت ہو، صاحب رسالہ ہو۔ شہید محراب آیت اللہ مدنی ہے، شہید محراب آیت اللہ دستغیب ہے، بہت سارے شہداء شہید آیت اللہ طالغانی ہیں، شہید متحری ہیں، لیکن وہ شہید کہ جو مرجع وقت ہو، جو مرجع وقت ہو، جو صاحب رسالہ ہو، جو مرجع تقلید صاحب رسالہ جامع الشرائط ہو عالم دوران، جب وہ شہید حاکم وقت کے مقابلے میں، حاکم وقت ظالم و جابر حکمران جب تلوار سے شہید کرے، جب ظالم و جابر حکمران اسے حق گوئی کے جرم میں، شریعت کو پھیلانے کے جرم میں اگر قتل کر دے تو اسے وقت کا شہید کہتے ہیں۔ شہید اول ایسے ہی تھے، شہید اول انہوں نے اپنے خون سے کتاب لمعۃ الدمشقیہ لکھا ہے، یعنی رسالہ عملیہ اپنے خون سے لکھا ہے دیواروں پر۔ جمال الدین مکی، محمد جمال الدین مکی العاملی، لبنان کی سرزمین کے عالم، جسے ظالم حکمران نے شہید کر دیا۔ شہید ثانی زین الدین، شہید ثانی جو لمعۃ الدمشقیہ جو شہید اول نے لکھی تھی اس کے شارح ہیں، انہوں نے اس کی شرح کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہید اول نے 6 دن میں یہ رسالہ لکھا تھا، شہید ثانی نے 6 مہینے میں اس کی شرح کر دی، کہ جو 10 جلدوں میں جو ہے آج نئے حساب سے شائع ہوئی۔ شہید ثالث کی مزار تو آپ جانتے ہیں، یہ مرجع وقت تھے، یہ صاحب رسالہ تھے، یہ لوگ مرجع وقت تھے، مجتہد العصر تھے۔ مرجع کو مجتہد العصر کہا جاتا تھا، عربی ایسے ہی ہے۔ مرجع وقت کو جو آیت اللہ نہیں آیت اللہ العظما ہو، اسی کو مجتہد العصر کہا جاتا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، شہید ثالث مجتہد العصر تھے، اپنے دور کے مرجع وقت تھے، انہوں نے ظالم حکمران نے شہید کر دیا تھا حق گوئی کے جرم میں، احقاق الحق کتاب لکھنے کے جرم میں، جس کی شرح جو ہے وہ آیت اللہ مرشی نجفی نے کئی جلدوں میں کی ہے، احقاق الحق شرح۔ تو لہذا شہید ثالث، شہید رابع، اور یہ ہے شہید خامس، سید محمد باقر الصدر، جو صدر خاندان کے چشم و شراب ہیں۔ باقر الصدر، محمد باقر الصدر جو اپنے دور میں جن کی تخلیق شروع ہو گئی تھی، جو ابھی 50 برس کے بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اس قدر عظیم عالم دین، اس قدر عظیم مرجع وقت، جنہوں نے مارکسزم کے خلاف کتابیں لکھی اور یہ بتا دیا کہ نجف کے عالم کی فکر اتنی سالم ہوتی ہے کہ اس فکر کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی اسکالر نہیں ٹک سکتا اپنے دلیلوں کے ساتھ۔ جو دلیلیں شراب کے نشے میں لکھی بیان کی جائے، اور جو شمع آیات، جو فکر آیات قرآنی کی روشنی میں بیان کی جائے، ان دونوں میں فرق واضح ہو گیا۔ ظالم حکمرانوں کے سائے میں لکھی جانے والی کتابیں اور ہوتی ہیں، اور ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لکھی جانے والی کتابیں اور ہوتی ہیں، ظالم حکمرانوں کے تحت کھلنے والی زبانیں اور ہوتی ہیں، جابر حکمرانوں کے مقابلے میں بولنے والی زبانیں اور ہوتی ہیں۔ کٹ جاتی ہے لیکن رک نہیں سکتی، کٹ سکتی ہے مگر رک نہیں سکتی۔ یہ زبان میثم کی زبان ہے، یہ زبان علی والوں کی زبان ہے، یہ زبان مجتہدین اصل کی زبان ہے، یہ زبان آیت اللہ و زبان باقر الصدر کی زبان ہے، کہ جس کو کاٹنے کی ہمت کی گئی لیکن آج تک وہ زبان بول رہی ہے، شہید کا قطرہ خون بول رہا ہے، اور باقر الصدر کی کہ یہ گرنے والا خون جو زمین پہ گرا ہے وہ اب رنگ لا رہا ہے۔ آج دیکھیے آپ، باقر الصدر نے جو پارٹی قائم کی تھی حزب الدعویٰ، آج وہی اس وقت عراق کی حکمراں پارٹی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شہید کا جو خلوص ہوتا ہے وہ رائے گا نہیں ہوتا، شہید کا جو خون زمین پہ گرتا ہے وہ رائے گا نہیں ہوتا، شہید شمع تاریخ ہوتا ہے کہ جس کو دنیا بجھا نہیں سکتی جس کی شمع کو شہید. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شہادت کی تمنا کرو, اسی لیے تو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں شہادت کا درجہ عطا فرما, اس لیے کہ شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے, شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے, شہادت کا سلسلہ ہمارے گھرانے میں ہے, شہادت کا سلسلہ آل محمد کے گھرانے میں ہے, شہادت کا سلسلہ علی کی اولاد میں جاری و ساری ہے. فاطمہ زہرا کی اولاد نے اتنا خون بہایا ہے لیکن اب کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں اس یا جہاں یہ خون نہ بہا ہو اور یہ خون رنگ نہ لایا ہو. اعلیٰ ظرف لوگوں کی علامتیں یہ ہوتی ہیں عزیزان گرامی کہ وہ لوگ جھوٹوں کو بھی جھوٹا کہنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں, وہ جھوٹوں کو بھی جھوٹا نہیں کہتے, اور کم ظرف لوگ وہ ہوتے ہیں جو سچوں کو بھی جھوٹا بنا دیتے ہیں. کم ظرف لوگ سچوں کو جھوٹا بنا دیتے ہیں اور اعلیٰ ظرف لوگ جھوٹوں کو بھی جھوٹا کہنے سے کتراتے ہیں. کم ظرف لوگ اپنی خطاؤں کو نہیں دیکھتے, دوسروں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں. اعلیٰ ظرف لوگ دوسروں کی خطاؤں کو نہیں اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں. یہ فرق ہے اعلیٰ ظرفوں اور کم ظرفوں کے درمیان. اسی لیے کہا گیا کہ کم ظرف لوگوں سے دوستی مت کرو, کم ظرف لوگوں کی پیروی مت کرو, کہ کم ظرف لوگ دوسروں کے گناہوں کو بڑھا کے پیش کرتے ہیں, اپنے گناہوں کو کم کر کے پیش کرتے ہیں. اسی لیے وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اسی لیے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ عجب میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو برا سمجھتے ہیں اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں. عارف کامل کی شناخت یہ ہے کہ عارف کے ذہن میں بھی فطور نہیں کرتا کہ میں عارف ہوں. اگر عارف کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں عارف ہوں تو پھر وہ عارف نہیں رہتا, عارف نہیں رہتا. عارف وہ ہوتا ہے, اللہ والا وہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی, عابد میں اور عارف میں فرق ہے, عالم میں اور عارف میں فرق ہے. اس لیے زاہد میں اور عارف میں فرق ہے. زاہد دنیا کو ترک کر دیتا ہے آخرت کے لیے. لوگ آخرت کو لیتے ہیں دنیا کے مقابلے میں, لیکن عارف وہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی. اللہ کی ذات کی خاطر نہ وہ دنیا کی پرواہ کرتا ہے نہ آخرت کی پرواہ کرتا ہے, نہ وہ جنت کے لیے عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے, بلکہ اللہ کی ذات کو قابل لائق عبادت سمجھتا ہے تو عبادت کرتا ہے. تو وہ عارف, حقیقی عارف وہی ہے کہ جو آل محمد کی شناخت رکھتا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو, توحید کی شناخت رکھتا ہو, اور پھر وہ اپنے آپ کو عارف نہ سمجھے, وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ سمجھے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا انبیاء علیہ السلام اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے, عرفاء اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے, مرسل اعظم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے, بلکہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, غلاموں کے ساتھ بیٹھ جا. آنے والا یہ پہچان نہیں سکتا کہ تم میں سے محمد کون. یہی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت رہی ہے, یہی سیرت سیدانیوں کی رہی ہے, یہی سیرت جو ہے امام حسین علیہ السلام کی رہی ہے, یہی سیرت شہیدوں کی رہی ہے. بس میں گفتگو کو تمام کروں کہ شہید کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شہید میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے, میدان جنگ میں جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے یہ روایتیں ہیں کہ الشہید لا یغسل ولا یکفن, کہ شہید کو نہ غسل کی ضرورت ہے نہ کفن کی ضرورت. میدان جنگ میں جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کو اسی لباس میں دفن کر دیا, اگرچہ کہ کفن موجود ہے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے تو اس کو اسی کے لباس میں دفن کر دیا جاتا ہے, پھر کوئی دوسرا لباس اس کو زیب تن نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ کوئی اور لباس اس کے لیے زینت نہیں ہے. جس لباس میں وہ خون بھرے لباس میں شہید ہوا ہے وہ اس کے لیے زینت ہے. وہ اپنے زینت والے لباس کو اتارتا نہیں، اسی حالت میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے اور اسے غسل بھی نہیں دیا جاتا، اگرچہ کہ دریا موجود ہو، سمندر موجود ہو، تب بھی شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ شہید اپنے ہی خون سے غسل کر لیتا ہے اور اپنے ہی لباس میں کفن بنا کر دفن ہو جاتا ہے۔ لیکن شہید کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ہے نماز جنازہ کی اور ایک ہے تدفین کی۔ دفن بھی کیا جاتا ہے شہید کو اور نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی ہے شہید کو۔ یہی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جھوٹی باتوں پہ مت روئیے، سچی باتوں پہ گریا کریے۔ امام حسین کی شہادت پہ جب روئیے تو اس وجہ سے نہیں کہ انہیں غسل نہیں دیا گیا تھا، ارے وہ شہید ہے، شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، شہید کو کفن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رونا ہے تو اس بات پہ رو کہ حسین کے لاشے پہ نماز نہیں پڑھائی گئی۔ جناب زینب نے اس بات پہ گریا کیا تھا کہ یا جدہ صلی علیک ملائکت السما وہذا حسین مرمل بالدماء، یا رسول اللہ آپ پر ملائکہ ارض و سما نے نماز پڑھی لیکن آپ کا حسین ہے جس پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ مقام گریا ہے جس پر بہروبر گریا کرتے ہیں، سیدانیاں گریا کرتی رہی، امام زین العابدین گریا کرتے رہے، یہی سوچتے ہوئے کہ میرے بابا کے لاشا پڑا ہے اور صفے نہیں ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، نہ نماز پڑھائی جا سکتی ہے، نہ دفن کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ظالم لوگ اگر مسلمان سمجھتے تو کم سے کم نماز پڑھ کے دفن کر دے، اپنے کشتوں پہ تو نماز پڑھ کے دفن کر رہے تھے لیکن لاشا حسین کا یوں ہی رہ گیا، نہ اس پر نماز پڑھائی گئی، نہ اسے دفن کیا گیا۔ یہ ہے رونے کا مقام، جتنا ہو سکے یہ یاد کرتے جائیے، روتے جائیے۔ امام علی نے کہا تھا بی بی فاطمہ سے کہ فاطمہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کو مسلمان سمجھتے ہیں تو مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہو جاتا ہے، وہی لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے جو سامنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ یعنی علی کہہ رہے تھے فاطمہ لوگ مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حسین کچھ نہیں تھے تو کم سے کم مسلمان تو تھے، کم سے کم انہیں مسلمان سمجھ کے نماز تو پڑھا دیے ہوتے، کم سے کم انہیں دفن تو کر دیا ہوتا۔ لیکن قافلہ چلا گیا لیکن حسین کے لاشے پہ نماز نہیں پڑھی گئی اور لاشا بے دفن کے رہ گیا۔ وصلی اللہ علیکہ یا مولایا یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین الشہید وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔